الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات جمعرات یعنی جمعہ کی رات ہے اور اس میں ہم سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرۃ النبی سے تعلیم کرتے ہیں پچھلی دفعہ والدین کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ انشاءاللہ آج اولاد کے حق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اصول تعلیم جس طرح ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہے اس طرح اولاد کے بھی کچھ حقوق ماں باپ پر ہیں اور یہ وہ عنوان ہے جس کا سراغ دوسرے آسمانی کتابوں میں نہیں ملتا اور اسے سمجھنا چاہیے کہ اسلام سے پہلے والدین کو تو اپنے اولاد پر غیر محدود اختیارات حاصل تھے مگر اولاد کا باپ پر کوئی حق تسلیم نہیں کیا گیا تھا اور اس کو والدین کی بزرگی کے خلاف سمجھا گیا تھا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مذہب لے کر تشریف لایا اس کی شریعت میں حقوق کے مسئلے میں بڑوں چھوٹوں کی تفریق نہیں وہ جس طرح چھوٹوں پر بڑوں کے جائز حقوق تسلیم کرتا ہے اس طرح وہ چھوٹوں کے بھی بڑوں پر مناسب حقوق قائم کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت چھوٹے سے فقرے میں اصول بتا دیا جو ان تمام حقوق کے نہایت جامع متن ہے ان حقوق کی جس قدر تشریح کے یہ متن سب پر محیط ہے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے بڑے چھوٹے کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں اور چھوٹے بڑے کا ادب اور لحاظ کرے یہ وہ اصول ہے جس پر چھوٹوں اور بڑوں کے باہمی حقوق کی بنیاد اسلام میں قائم کی گئی ہے اور حقیقت یہ کہ اگر یہ ترازو ٹھیک اور سیدھی رہے تو ہر انسانی جماعت میں چھوٹوں بڑوں افسر و ماتخت و آقا و نوکر اور بزرگ و عزیزوں کے درمیان کسی قسم کی ناگواری اور ضرورت کی پیدا نہ ہونے پائے جب کبھی چھوٹوں اور بڑوں میں کسی قسم کی ناگواری پیش آئی ہے تو اس کا سبب یہی ہوا ہے کہ ترازو کے ان دونوں پلڑوں میں توازن قائم نہیں رہا ہوتا حکیموں اور مقننوں کے بنائے ہوئے نظم و انتظام کے سارے شرع و مفصل قانون اور قاعدوں کا بے پایا دفتر جو کام نہیں کر سکتا وہ نبی امی علیہ الصلاۃ والسلام کے دو مختصر سادہ فقرے بڑی خوبی سے انجام دے سکتے تھے اگر واقعتاً کسی جماعت میں ترازو بے نظام ہو جائے تو بڑے بڑے قانون کا بارگراہ بھی اس کو برابر نہیں کر سکتا اولاد کا سب سے پہلا حق جو والدین پر ہے کہ جب اللہ نے ان کی اولاد کی زندگی کا واسطہ ان کو بنایا ہے تو وہ بالقصد اس کے نقش گرنے کی مٹانے کا سبب نہ بنے بلکہ اس کے حیات کی تکمیل اس کی نشو نما کی ترقی کے وہ تمام ذریعے مہیا کر جن کی قوت و استطاعت میں یہی سبب ہے کہ اسلام نے حمل کو بالقصد ضائع کرنے کو گناہ کرا دیا ہے اور ذریعہ حمل کے ضائع کرنے عزل کو اچھا نہیں سمجھا اور پیدا ہونے کے بعد اس کے مار ڈالنے کو جاہلانہ رسم کی جڑ پیر سے اکاڑنے کی پوری کوشش کی ہے اولاد کشی کا انسداد عرب کے صفاکانہ مراسم میں سب سے زیادہ بے رحمی اور سنگدلی کا کام معصوم بچوں کو مار ڈالنا اور لڑکیوں کو زندہ گاڑ دینا تھا یہ بے رحمی کا کام والدین خود اپنے خوشی اور مرضی سے انجام دیتے تھے اس رسم کی جاری ہونے کے کئی اسباب تھے ایک تو مذہبی تھا یعنی والدین اپنے بچوں کو اپنے دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے خود دبہ کر کے ان پر چڑھا دیتے تھے منت مانتے کفلا کام ہو گیا تو اپنے بچے کی قربانی کریں گے یہ قابل نفرت رسم نہ صرف عرب میں بلکہ بہت سی بت پرست قوموں میں جاری تھی رومۃ الکبریٰ کے عظیم الشام متمدن قانون میں اولاد کو مار ڈالنے کا باپ کو بالکل اختیار تھا اس قتل کی کوئی باز پرس نہیں تھی اور اولاد کشی کا اعلان ایک کثرت سے رواج تھا اور سب سے ہندوستان کے راجپوتوں میں دردناک منظر لڑکی کی شادی کے شرموار سے بچنے اور بیواؤں کی ستی کی صورت میں اور لڑائیوں میں جوہر کی صورت میں رائج تھا اور سب سے دائرے کے بتوں اور دیوتاؤں کی خوشی و نذرانے کے لیے ان معصوموں کی جانیں بہت آسانی سے لی جاتی تھی قرآن پاک کے ساتھ میں نہ صرف عرب بلکہ تمام دنیا کی قوموں اس عقیدے کو باطل قرار دیا گیا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ جس طرح کیت اور جانور میں اللہ برحق کے ساتھ ان کے دیوتاؤں نے اپنا حصہ لگا لیا ہے اس طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے دیوتاؤں نے بات خوبصورت کر کے دکھائی کہ اپنے اولاد کو قتل کریں تاکہ دیوتا ان کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیں ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دے اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے تو ان مشرکوں کو جو کچھ وہ اللہ پر افترا کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایسا حکم دیا اس کو چھوڑ دے اس سلسلے میں آگے چل کر اللہ فرماتے قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفهم بغیر علم گاٹے میں ہے وہ جنہوں نے اپنے اولاد کو نادانی سے بیجا قتل کیا اس ہولناک گناہ کے ارتکاب کا دوسرا سبب عربوں کا عام فکر فقر و فاقہ تھا وہ سمجھتے تھے کہ اولاد ہوگی تو اس کی کھانے پینے کا سامان کرنا ہوگا اس لیے اس کے خون سے اپنا ہاتھ رنگ کر اس فرض سے سبکدوش ہوتے تھے۔ نبوت محمد ان کے بتائے کہ ہر بچہ اپنا رزق اور اپنی قسمت ساتھ لے کر آتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو نہیں کھلاتا بلکہ وہ اللہ ہی ہے جو سب کو کھلاتا ہے، وہی ہر جاندار کی روزی کا میرا سامان ہے۔ وما من دابت فی الارض الا اللہ رزقها، اور زمین پر کوئی جاندار نہیں لیکن یہ اس کی روزی کا فرض اللہ ہی پر ہے۔ یہ اصل میں خاندانی منصوب بندی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ مطلب یہ جو ہمارے ملکوں میں باقاعدہ یعنی برتھ کنٹرول معاشی بنیادوں پر جو کی گئی اسی طرح نہ جائے، جس طرح مطلب وہ مارتے تھے اس طرح مطلب یہ کہ وہ پیدا نہ ہونے دینا، یہ بھی کیونکہ اس کے لیے بھی یہی قانون ہے، وہ مام دعوت فطر اس کو رزق تو اللہ تعالیٰ دار مطلب دیتا ہے، تو اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ کسی کو اپنے اولاد کو ختم کرنا یا پیدا نہ ہونے دینا یہ جائز طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے جاہل عربوں کو تعلیم دی گئی ولا تقتل اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم ویاکم ان قتلهم کان خطوا کبیرا، اپنے اولاد کو فقر فاقر کے خوف سے مار نہ ڈالا کرو، ہم ہی ہیں جو ان کو اور تم کو دونوں کو روزی دیتے ہیں، ان کا مار ڈالنا بے شبہ بڑا گناہ ہے۔ قتل اولاد کے جرم کو اتنی اہمیت دی کہ اس کی ممانعت کو شرک کی ممانعت کے بیل وجہ دی گئی۔ آپ سب کو حکم ہوا کہ عربوں کو جن نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں حرام بنا لی ہے بتا دو کہ اصلی چیز انسان پر کیا حرام ہے۔ قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بھی شین و بالوالدین احسانہ ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقهم ویاہم، کہہ دے پیغمبر آؤ میں تم کو پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا حرام کیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور مفلسی کے ڈر سے اپنے بچوں کو نہ مار ڈالو اور ہم تم کو ان دونوں کو روزی دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے دریافت کیا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، فرمایا شرک، پوچھا اس کے بعد فرمایا والدین کی نافرمانی، پھر رس کی اس کے بعد فرمایا اپنے اولاد کو اس ڈر سے مار ڈال کو تمہارے ساتھ کھائے گی۔ یہ جواب حقیقت میں آیت بالا کی تفسیر ہے، انہی تعلیمات و نبوت کے پر تو فیض نے دلوں میں یقین پیدا کہ رازق اللہ ہے، اسی کے ہاتھ میں رزق کی کنجی، ہر بچہ اپنے رزق کا آپ سامان لے کر آتا ہے۔ اس ایمان اور یقین نے اس جرم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور عرب کی سرزمین اس لعنت سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو گئی۔ اولاد کشی کی تو صورت جو سب سے زیادہ قابل افسوس بات تھی وہ لڑکیوں کا زندہ دفن کر دینا تھا، کہ لڑکیاں شرم و آر کا باعث سمجھی جاتی تھی، جب گھر میں لڑکی پیدا ہو تو باپ کو سخت رنج ہوتا اور وہ لوگ سے منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ علی عرب کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں، قرآن نے کہا کہ تم کو لڑکی ہو تو تمہاری شرم کا باعث ہو، اور اللہ کی لڑکیوں کے باپ کا ہو تو شرم نہ آئے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کے ہونے کی خوشخبری دی جس پر رحمت والے اللہ پر توبہ تہمت باندھتے تو اندر ہی اندر غصہ کے مارے میں اس کا منہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ اہل پنج کے شرم و عار کے مجسموں کو پردہ خاک میں چھپا کر باپ اس مصیبت سے نجات پانے کی فکر کرتے۔ قرآن مجید نے عرب کی اس حالت کا نقشہ الفاظ میں کیا ہے کہ انشاء وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ وَمَا بُشِّرَ بِأُمْسِكُهُ عَلَى هُنَيْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جائے تو اس کا مکالا پڑ جاتا ہے، وہ سب کی گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، اس خوشخبری کرنے سے وہ لوگ سے منہ چھپاتا ہے کہ آیا ذلت اٹھا کر اس کو اپنے پاس رہنے دے یا اس کو مٹی میں چھپا دے۔ یوں اس رسم میں بد کا رواج تمام عربوں میں تھا، مگر اخبار عرب کے بعض واقف کہتے ہیں کہ خاص سبب سے بنو تمیم میں اس کا رواج سب سے زیادہ تھا۔ بنو تمیم کے رئیس قیس بن عاصم نے خود آپ سے کہا کہ انہیں اپنے ہاتھ سے 8-10 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ یہ رسم جس شقاوت اور سنگدلی کے ساتھ انجام دیا اس کا حسرتناک نقشہ ایک صاحب نے آپ سب کے سامنے خود اپنی بیٹی سنا کر اس طرح کہنچا کہ رحمت عالم بے چین ہو گئے۔ دارمی میں وہی طبع تابی سے ایک موقوف رہا کہ شخص نہ کر آوت بن اکتس میں عرض کی کہ رسول اللہ ہم لوگ جاہلیت والے تھے، بتوں کو پوچھتے تھے، اولاد کو مار ڈالتے تھے، میری ایک لڑکی تھی جب میں اس کو بلا دوڑ کر میرے پاس آتی، ایک دم وہ میرے بلاد پر خوشی دوڑ کے آئی، اس میں آگے بڑھا اور میرے پیچھے لے آئی، میں آگے بڑھتا چلا جب ایک کنویں کے پاس پہنچ جو میرے گھر سے کچھ دور نہیں تھا، پولیس کی پھر تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کنویں میں ڈال دیا، وہ باپ باقی پکارتی اور یہ اس کی زندگی کا آخری آواز تھی۔ رابط گنیز پر در افسانہ کو سن کر. اپنے آنسو ضبط نہ کر سکے صحابی نے ان صاحب کو ملامت کی کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا. فرمایا اس کو چھوڑ دو, جو مصیبت پر پڑی ہو اس کا علاج پوچھنے آئے. پھر ان صاحب نے فرمایا یا میاں تم اپنا قصہ پھر سناؤ. انہوں نے دوبارہ پھر بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہوئی کرو تر ریش مبارک تر ہو گئی. پھر فرمایا جاؤ کہ جاہلیت کے گناہ اسلام کے بعد معاف ہو گئے, اپنی سیرت سے اپنا عمل شروع کر دو. قبیلہ بنی تمیم کے رئیس قیس بن عاصم جب اسلام لائے تو نے عرض کیا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھ سے اٹلٹ کیا دفن کیے, فرمایا ہے کہ اس ہر لڑکی کے کفارہ میں ایک غلام آزاد کر دو. عرض کیا رسول اللہ میرے پاس اونٹ ہے, فرمایا ہے کہ اس ہر لڑکی کے کفارہ میں ایک اونٹ قربانی کر دو. مردوں کے علاوہ کس قدر تعجب انگیز ہے کہ خود عورتیں بھی اس جرم میں مردوں کی شریک ہوا کرتی تھیں. میں خود اپنی لڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے اس قربانی کے لیے حوالہ کرتی تھی. ابن العربی جاہلیت کے ایک شاعر کا شعر سناتا ہے, ما لقی المعود من ظلم امہ کما لقی تزہر جمیع و امرا. زندہ دفن ہونے والے بچہ نے اپنے ماں کے ظلم سے بھی وہ تکلیفیں اٹھائی جو زہل اور عامر نے اٹھائی. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک عورت نے آ کر کہا کہ میں نظر مانی تھی کہ اپنی لڑکی قربانی کروں گی. فرمایا کہ ایسا نہ کرو بلکہ کفارہ دو, کفارہ دے دو. اسلام سے پہلے سسم کے استداد کے لیے صرف اس قدر ہوا کہ ایک دو نیک آدمیوں نے اسے لڑکیوں میں دے کر اس کے والدین سے خرید لیا, ان کی پرورش کی. چنانچہ مشہور شاعر فرزوق کے دادا صاحب صاحب نے اس میں بڑا نام پیدا کیا تھا. اسلام کے دن اسلام کے بعد جب آپ سسم کی خدمت میں آئے تو عرض کیا رسول اللہ میں نے اسلام سے پہلے 360 لڑکیوں کو خرید کر موت سے بچایا, کیا مجھے اس کا ثواب ہوگا؟ اور میں ہاں تم کو اس کا ثواب ہوگا, کہ اللہ نے تم کو مسلمان بنا کر تم پر احسان کیا. اسی طرح زید بن عمر بن نفیل جو بعثت نبوی سے پہلے دین ابراہیمی کے پیرو تھے, وہ بھی اس قسم کی لڑکیوں کو اپنے آغوش شفقت میں لیتے تھے. ان کی پرورش کر جو بڑی ہو جائے تو ان کے باپ کو کہتے تھے کہ کہو میں تم کو واپس کروں چاہے ان کو میرے پاس رہن دو. یہ شخصی کوشش تھی جو ملک میں برابر نہیں ہوئی, لیکن بعثت محمدی کی رحمت عام کہ جب آ رہی تو ان شقاوتوں کے موسم پر ہمیشہ کے لیے خزان چاہ گیا. لوگ عموماً لڑکیوں کے وجود کو بلا اور مصیبت سمجھتے تھے. نبوت محمدی نے اس بلا اور مصیبت کو ایسی رحمت بنا دیا کہ وہ نجات اخروی کا ذریعہ بن گئی. فرمایا کہ جو کوئی ان لڑکیوں میں سے کسی لڑکی کو مصیبت میں مبتلا ہو اور پھر اس کے ساتھ محبت و مہربانی کا سلوک کرے تو وہ دوزخ کے عذاب سے اس کو بچا لے گی, وہ اس کے اور دوزخ کے درمیان پردہ بن کر حائل ہو جائے گی. نیز فرمایا جو دو لڑکیوں کی بھی پرورش کرے یہاں تک وہ جوان ہو جائے تو قیامت میں میرا اس کا مرتبہ انگلیوں کو اٹھا کر فرمایا کہ یوں برابر ہوگا. غور کیجیے کہ وہی ہے کہ رہی جو پہلے شرموار کا موجب تھی عہد محمدی میں آ کر عزت اور سعادت کا وسیلہ بن گئی. ان اخلاقی نصیحتوں کے علاوہ اس رسم کے انسداد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں مردوں سے بیعت لی. صلح حدیبیہ کے بعد حکم ہوا جو عورت اسلام میں لائیں اسلام لائن سے توبہ کی جو بیعت لی جائے ان میں سے ایک دفعہ یہ بھی ہو ولا یقتلن اولادہن کہ وہ اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گی. چنانچہ اس حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خصوصیت کے ساتھ اس کی بیعت لی. فتح مکہ کے دن جب مرد جوک در جوک اسلام کے لحاظ ہو تو آپ نے عورتوں سے خاص طور پر اس کا اقرار لیا. انہوں نے اقرار کیا عید کے اجتماع عام میں عورتوں کے مجمع میں آپ تشریف لائے اور دوسری باتوں کے علاوہ اس کا بھی عہد لیا کہ وہ قتل اولاد کی مرتکب نہیں ہوگی. دوسرے موقع پر بھی جو خاتون دربار رسالت میں حاضر ہوتی ان سے اس کا عہد لیا جاتا تھا. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر عرب کی جو ابتدائی اصلاحیں تھیں ان میں سے ایک چیز بھی تھی, چنانچہ بیعت عقبہ میں سب سے پہلے انصار جن باتوں پر عہد لیے گئے ان میں سے یہ بھی تھا کہ اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گے. حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ دربار رسالت میں حاضر تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے اس پر بیعت کرو کہ تم کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرو گے, چوری نہیں کرو گے, بدکاری نہیں کرو گے, اپنے اولاد کو قتل نہیں کرو گے, جو اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا معاوضہ اللہ پر ہوگا, کسی نے اس میں سپل کا ارتکاب کیا تو اس کو قانون سزا دی گئی تو یہ اس کا گناہ کا کفارہ ہو جائے گا, اگر اس کے گناہ دنیا میں مغفرت تو اللہ کو اختیار چاہے بخش دے چاہے عذاب دے. صابر جمی سے فرمایا کہ اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا حرام کیا ہے. ان تمام تدبیروں کے علاوہ قرآن پاک کی ایک مختصر سی آیت نے عرب کی ان تمام قساوت اور تمام سنگ دلیوں ان تمام صفاقیوں کو مٹانے میں وہ کام کیا جو دنیا کی بڑی بڑی تصنیفات نہیں کر سکتی. قیامت کی عدالت گاہ قائم ہے، مجرم اپنے جگہ پڑے کڑے ہیں، غضب الہی کا آفتاب اپنے پور دماغ پر ہے، دانۂ غیب قاضی اپنی معذرت کی کرسی پر ہے، امانہ میں شہادت میں پیش ہیں، ایک طرف سے ننی ننی معصوم بے زبان ہستیاں خون سے رنگین کپڑوں میں آ کر کھڑے ہو جاتی ہیں۔ شہنشاہ کار کی طرف سوال ہوتا ہے، ننی معصوم جانو تم کس جرم میں ماری گئی؟ وید المعودۃ سئلت، یہی زمین قتلت، یاد کرو جب قیامت میں زندہ دفن ہو لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس جرم میں ماری گئی، کس درجہ بلیغ اور مؤثر طرز ادا ہے، اس کا اثر تھا کیا؟ تو لوگ لڑکیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے تھے، یہی زمانہ ہے کہ ادائے عمرہ کے موقع پر آپ سب مکہ سے روانہ ہونے کا قصد کرتے ہیں، سید الشہداء حمزہ یتیم بچی ماں جو مکہ میں رہ گئی تھی چچا چچا دوڑی آتی ہے، علی رضی اللہ عنہ ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کے حوالے کرتے ہیں، لو یہ تو تمہارے چچا کی بیٹی ہے، علی رضی اللہ عنہ کی بھائی حضرت جعفر سے ہاتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ بچی مجھے ملنی چاہیے، یہ میرے چچا کی لڑکی ہے اور اس کے خالہ میرے گھر میں ہے، حضرت رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں لڑکی مجھ کو ملنی چاہیے، حمزہ میرے مذہبی بھائی تھے، حضرت رضی اللہ عنہ کا دعویٰ کہ یہ میری بہن بھی ہے اور پہلے میری گود میں آئی ہے، آپ سے سمجھ دل خوشکن ناظر منظر کو دیکھتے، پھر سب کے دعوے مساوی دے کر اس کو ایک ایک کر اس کے حالہ کی خالہ کی گود میں رہتے ہیں، یہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہیں، چاہے یہ وہی جنس نہ تھی کہ جس کی ہستی شرم وار کا موجود تھی، جس کی پیدائش کا خبر سن کر باپ کے چہرہ کا رنگ بد سیاہ پڑ جاتا تھا اور وہ لوگ کے مجمع میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا تھا، اب یہ حال ہے کہ ایک لڑکی کے پرورش کے لیے دفتن چار گود خالی ہو جاتے ہیں اور فیصلہ مشکل ہوتا ہے، وہی اولاد جو پہلے بلا اور مصیبت تھی آنکھوں کی ٹنڈک کا ذریعہ بنتی ہے، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، جنت ان کو بھی ملے گی جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پردگار ہماری بیوی اور ہمارے اولاد سے آپ کو آنکھوں کی ٹنڈک عنایت فرما، اور آخر میں وہ زمانہ ہے کہ ایک بدوی شاہ کو تنزن کہنا پڑا، قدن الناس مسقام النبی الجوار جواریہ، پیغمبر کی بحث بت کثرت کے سب لڑکے لڑکیاں ہیں، اللہ جل شان و ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔